السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم؟ قال أكرمهم عند الله أتقاهم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنك لست بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفجله بالتقوى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو بالکل صحیح درجے کی ہے، اور بہت سارے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو تخریج کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سوال کیا، ایو الناس اکرم، کون سب سے زیادہ باعزت ہے؟ پھر خود ہی ارشاد فرمایا اکرمہم عند اللہ اتقاہم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا انک لست بخیر من احمر ولا اسود، کہ اے ابو ذر، تم کسی سرخ اور کالے سے بہتر نہیں ہو سکتے، الا ان تفضلہ بالتقوی، مگر یہ کہ تمہارے پاس تقوی ہے، تقوی کی بنیاد پر تو تمہیں فضیلت ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ تم گورے ہو اور وہ کالا ہے، تم گورے ہو، اونچی نسل کے ہو، اونچے خاندان کے ہو، اعلیٰ ذات سے تمہارا تعلق ہے، حسب نسب والے ہو اور سامنے والا ایسا نہیں ہے، اس بنیاد پر تم کو فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی، فضیلت حاصل ہوگی تو تقوی کی بنیاد پر. یہ مضمون قرآن پاک میں بھی موجود ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو، ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد ایک عورت سے، یعنی حضرت آدم و حضرت حوا سے علیہم السلام. وجعلناکم شعوبا، اور پھر بعد میں یہ تمہاری نسل چلی ہے اور اس میں قبیلے در قبیلے، خاندان در خاندان بنے ہیں، شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ سب تعارف اور پہچان کے لیے، ورنہ تو پہچان مشکل ہو جائے. بعض مرتبہ ایک ہی شکل کے دو آدمی ہوتے ہیں، ایک نام کے آدمی ہوتے ہیں، لیکن اس سے تعارف ہوتا ہے فلاں قبیلے کا ہے، اس جگہ کا ہے، اس کا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں علاقے سے ہے، فلاں کا بیٹا ہے. اللہ نے کہا یہ جو قبیلے اور خاندان بنائے گئے ہیں یہ تعارف کے لیے ہے، بس پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم باعزت وہی ہے جس کے پاس تقوی زیادہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی خوب جاننے والے ہیں، خبر رکھنے والے ہیں. اصل میں تقوی کا تعلق یہاں سے ہے، التقوی ہا ہنا کہا گیا، تقوی یہاں پر ہے. تقوی کے معنی آتے ہیں کہ انسان اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کفر و شرک اور ہر طرح کے گناہوں سے بچنے والا بن جائے. اللہ کی عظمت کی بنیاد پر گناہوں سے بچ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں تقوی. ایک مرتبہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں تشریف فرما ہے, اور بھی کئی صحابہ ہیں. مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف فرما ہے. یہ ایسے صحابی ہیں ان کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ میں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے تھے, بڑے قاری تھے, اور قراء میں جو نزاکتیں ہوتی ہیں قرآن کی شان کی بنیاد پر پوری نزاکتیں تھیں. اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو ان نزاکتوں کو اچھی طرح سمجھتے تھے. پورے مدینے میں اگر کسی کے پاس حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان چلا جاتا کہ تمہیں آنا ہے, تو فوراً کوئی کتنا بھی بڑا ہے اس کو آنا تھا. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ طلب فرماتے تو کافی دیر میں آتے تھے, کیونکہ بڑے نازک مزاج, نزاکتوں کے ساتھ رہتے, لطافتوں کے ساتھ رہتے, صفائی ستھرائی اعلیٰ درجے کی, ہر چیز کا اہتمام, سلیقہ مندی, نستعلیقیت مزاج میں, قرآن سے جو شغف رکھتے ہیں خاص طور سے قراءت علم قراءت سے ان کے مزاج میں چیز آ جاتی ہے. اس لیے ان کے ہاں خادم, بال سنوارنے والے خادم الگ تھے, کپڑے سنوارنے والے خادم الگ تھے, جب کہیں چلنے کا ارادہ ہوتا تو الگ کپڑے ہوتے, مجلس کے کپڑے الگ ہوتے, اس لیے نکلنے میں دیر لگ جاتی تھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب برداشت کرتے تھے, دیر میں پہنچتے تھے, پتا تھا کہ قاری ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قرات کی تعریف فرمائی ہے, پسند فرمائی ہے. حدیث پاک میں وہ قصہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ عبی بن کعب مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو سناؤ, آپ پر تو خود قرآن نازل ہوتا ہے. کہا ہاں سناؤ, اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تم مجھے قرآن سناؤ. تو حضرت عبی بن کعب کہنے لگے, فرمانے لگے, اللہ سمانی, کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا ہے؟ بہت بڑے شرف کی بات ہے نا کسی بندے کا رب نام لے اور اپنے رسول سے. اس لیے کہتے ہیں اللہ, اللہ کے رسول کے اللہ نے نام لیا ہے. ہاں ہاں بھائی, اللہ نے تمہارا نام لیا, اللہ سماک نام لیا ہے. بس فرت خوشی میں جھوم گئے, رب نے میرا نام لیا ہے. پھر قرآن سنانا شروع کیا, پہلا پارہ پڑھا, دوسرا پارہ, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹے پارے میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کی پوری داڑھی مبارک سینہ آنسوؤں سے تر تھا. آپ کے قرآن سن کر آپ اتنے متاثر ہو رہے تھے, اتنا تاثر لے رہے تھے, اتنا اچھا لگ رہا تھا. آج ہمارا حال یہ ہے کہ امام صاحب اگر نماز میں قرآت لمبی کر دیں تو ہمیں پریشانی ہو جاتی ہے, ہو جاتی ہے نا. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے چھ پارے سن رہے ہیں, لیکن قرآن کریم اللہ کا ایسا کلام ہے کہ اگر کوئی صحیح پڑھنے والا ہو نا اور دل سے پڑھے, اور سننے والے بھی پھر دل کے کانوں سے سنیں, تو تھکتے نہیں ہیں, کئی گھنٹے بھی ہو جائیں. انسان یہی چاہتا ہے بس پڑھتے رہے اور ہم سنتے رہیں. بہت سے قرا ہیں ایسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ قرآت چھوٹی کرتے ہیں تو ہمیں شکایت ہوتی ہے, اور ہمارا دل چاہتا ہے کاش کہ آپ قرآت لمبی کرتے. تو حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے صحابہ میں سے ہیں, قرآن کے ماہر ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کبھی آپ کسی ایسی خاردار گھاٹی کے اندر چلے ہیں کہ چاروں طرف کانٹے دار درخت ہیں، راستہ بالکل چھوٹا ہے، تنگ ہے؟ ہاں بہت چلے ہیں، تو کیسے چلتے ہیں؟ کپڑے سمیٹ کر بالکل، کہیں کوئی کانٹا چبھ نہ جائے۔ فرمایا یہی تقویٰ ہے، دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارتے ہوئے چلنا، اس احتیاط کے ساتھ گزارنا کہ گناہ کا کوئی کانٹا ہماری روح کو داغدار نہ کر دے۔ پوری زندگی، پوری زندگی اسی احتیاط کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضرات صحابہ کی زندگیاں بھری ہوئی ہیں اس طرح کی مثالوں سے کہ پوری زندگی انہوں نے اس طرح سے گزاری ہے کہ یہ آشیا کسی شاخ پہ بار نہ ہو۔ بہت سے امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ گناہ بھی ان سے صادر نہیں ہوا ہے۔ دیوبند میں جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، بڑے بڑے اصحاب فضل و کمال وہاں پر جمع تھے، تو اب یہ بات آئی کہ اس کی پہلی اینٹ کون رکھے گا؟ لوگوں کا زیادہ تر خیال یہ کہ بھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی اتنے بڑے آدمی عالم ہیں، اس وقت پورے ملک میں ان کے علم کا ڈنکا بچ رہا تھا، شہرت ہو چکی تھی ان کے علم کی، لوگ جانتے تھے، اور بھی بڑے بڑے علماء تھے وہاں پر، کہ ان میں سے کسی ایک کا نام آئے گا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کل میں ایسے شخص سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھوں ہاں کہ گناہ کبیرہ تو کبیرہ، صغیرہ بھی اس سے صادر نہیں ہوا۔ آج ہم نکلتے نکلتے کتنے صغائر کر لیتے، لوگ حیران تھے۔ تو وہاں پر ایک سید صاحب تھے، حضرت مولانا اصغر حسین صاحب کے والد یا دادا ہیں، بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کو لے کر آئے اور ان سے بنیاد رکھی، اور ہر ایک اکابر میں سے ہر ایک نے اس بات کی تصدیق کی جو حضرت نانوتوی نے ان کے بارے میں کہی تھی کہ یہ ایسے بزرگ ہیں۔ تو امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ اصل میں جب اللہ نے بار بار تقوی کا حکم دیا ہے قرآن میں، تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل چیز ہے۔ مشکل ہم نے بنا لیا ہے اس کو، ہمارے ماحول نے اس کو مشکل بنا لیا ہے، لیکن آدمی اختیار کرنا چاہے تو اللہ پاک آسان کر دیتے ہیں اس کے لیے۔ اور قرآن نے تو کہہ دیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، تم تقوی اختیار کرو اتنا جتنے تمہارے بس میں ہے، جتنا تم کر سکتے ہو اتنا تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انک لست بخیر من احمر ولا اسود۔ ابو ذر چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہیں، بہت قربانیاں ہیں ان کی دین کے لیے، اسلام کے لیے، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں ان کی، صرف انہی کی سیرت پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی زندگی سوانی عمری پر یہ ایسے صحابی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدوں کے امام ہیں، زاہد کے معنی دنیا بیزار، دنیا سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور کہتے ہیں انک لست بخیر من احمر ولا اسود، او ابو ذر تم کسی لال سے اور کالے سے بہتر نہیں ہو سکتے، الا ان تفضله تقویٰ، مگر یہ کہ تمہارے اندر تقویٰ ہو، تقوی کی بنیاد پر تمہیں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ فرمایا گیا لا تعدلوا بالرعاء یعنی الورع. ایک آدمی بہت بڑا صوفی ہے، عبادت گزار ہے، زاہد ہے، رات بھر نفلے پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، اور ایک آدمی بس فرائض ادا کر لیتا ہے، حرام سے بچتا ہے، زندگی میں اس کے تقویٰ ہے. فرمایا لا تعدل بالورع بالرعاء، یعنی یہ جو اس ایک آدمی ہے جو نوافل میں بہت زیادہ مشغول ہے، عبادت گزار ہے، یہ اس متقی کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہا کہ تقویٰ جو ہے یہ جڑ ہے. ایک حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمانوں کی طرح ٹیڑے ہو جاؤ، اگر تم نماز پڑھتے پڑھتے کمانوں کی طرح ٹیڑے ہو جاؤ، کمان کیسی ہوتی ہے؟ ایسی ہوتی ہے نا، اس سے تیر پھینکتے ہیں، اس طرح ٹیڑے ہو جاؤ، آدمی بہت نماز پڑھے بہت پڑھے تو جھکنے لگے، ایسے ہو جاؤ، اور روزہ رکھتے رکھتے سوکھ کر کانٹا ہو جاؤ. حضور نے جو آگے فرمایا وہ سننے کی بات ہے، فرمایا پھر بھی نفع تو تقوی ہی سے ہوگا. جس سے ہوگا؟ تقوی ہی سے ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ تقوی کا تعلق بس چند امور سے ہے، کھانے پینے سے، تجارت سے بھی، معاملات سے بھی ہے. کتنے معاملات ہم لوگ ایسے کرتے ہیں کہ جہاں ہم حلال حرام کی بھی تمیز نہیں رکھتے، شریح تقوی کے خلاف ہوتے ہیں. اس لیے آج کل جو عام شکایت ہے کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ کھانے پینے ہمارے اتنے پاک صاف نہیں رہے، معاملات ہمارے اتنے پاک صاف نہیں رہے، اس کے اثرات پڑتے ہیں. حضور نے فرمایا لا تعدلوا بالرعاء، آدمی کتنا بھی نیک عبادت گزار بن جائے لیکن تقوی کی برابر بہرحال یہ چیز نہیں ہو سکتی. قرآن نے بھی کہا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اصل نیکی یہی ہے کہ ہم میں تقوی آ جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، یعنی ان سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنۃ بالمکارہ، دوزخ کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو مکاری سے گھیر دیا گیا ہے. مطلب یہ کہ آدمی خواہشات میں، شہوتوں میں پڑتا ہے، دوزخ میں چلا جائے گا. اور مصائب، مشقتیں، تکلیفیں، جنت میں جانے کے لیے چیزیں انسان کے لیے آنا ضروری ہیں، جنت کو اس سے گھیر دیا گیا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے مصائب. اور تقوی کے ساتھ چلتے رہنا، بہرحال اس میں مشقت تو ہوتی ہے، تو آدمی اگر جنت پانا چاہتا ہے تو اس کو تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہوگی. علماء نے لکھا ہے کہ تقوی کے تین درجات ہیں. تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر اور شرک سے بچنے والا ہو، یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. اس اعتبار سے ہر مسلمان متقی ہے. اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ کفر شرک کے ساتھ گناہوں سے بھی بچے، چھوٹے گناہوں یا بڑے گناہوں، یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے. اور عام حالات میں تقوی سے مراد یہی ہوتا ہے، جب کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر شرک کے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے بچو، یہی تقوی ہے. اس لیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص الخاص شاگرد ہیں، بہت فیض حاصل کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور جو یہ سلسلے ہیں نا تصوف کے چار، یعنی مشہور جو سلسلے ہیں، نقشبندیہ، سہروردیہ، قادریہ، چشتیہ، ان میں تین جو سلسلے ہیں، یعنی سہروردیہ، قادریہ اور چشتیہ، یہ سلسلے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، مشائخ کے سلسلے، یہ ان کے خلیفہ، یہ ان کے خلیفہ، وہ ان کے خلیفہ، پھر وہ حضرت حسن بصری رضی رحمہ اللہ تک. حضرت حسن بصری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد، اور حضرت علی کے واسطے سے پھر حضور تک پہنچتے ہیں، یہ ان کا سلسلہ اسناد ہے. تو حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خاص شاگرد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو حرام سے بچے اور فرائض سے بچے یہی ہے اصل تقویٰ. اس سے بچے، حرام سے بچے اور فرائض کو اختیار کرے، فرائض سے بچے نہیں، فرائض کو اختیار کرے اور حرام سے بچے، یہی ہے تقویٰ. سیرت کی کتابوں میں اور بزرگوں کی جو نصیحتوں کی کتابیں ہیں، اس میں ایک کتاب نزہت المجالس بھی ہے، اس میں ایک بڑا عبرت آموز واقعہ لکھا ہوا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس کا حاضر باش، یعنی ان کی مجلس میں یہ بندہ آتا تھا، رہتا تھا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس نوجوان سے محبت تھی، یہ بھی حضرت سے محبت کرتا، وہ یہ تابعی ہے یہ نوجوان، اور اللہ نے اس کو حسن و خوبصورتی سے بھی نوازا تھا. اس کے قریب میں ایک عورت رہتی تھی، تو نوجوان کا اس عورت سے عشق ہو گیا، معاشقہ چل گیا. اور پھر اس عشق کے چکر میں ایک دن یہ اس عورت کے گھر میں چلی بھی گئی، اس نے بلایا، موقع دیا. جب وہاں چلے گئے اور گناہ کا پورا ماحول وہاں پر ہے، تو ان کو اللہ قرآن پاک کی ایک آیت یاد آئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں جب شیطان ان کو بہکانے لگتا ہے، راہ سے ہٹانے لگتا ہے، وسوسے ڈال کر غافل کرنا چاہتا ہے اللہ پاک سے، گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، تذکروا تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. اس بندے کو یہ قرآن کی آیت یاد آئی، اس نے فوراً اللہ سے دعا مانگنی شروع کی، اللہ بچا لیجیے، اور پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ ہی باہر نکلا. لیکن اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا اس آیت کو پڑھ پڑھ کے، کہ وہیں غشی آئی، بے ہوش ہوا اور انتقال ہو گیا. اللہ کا خوف، ایسا تاریخ ہوا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والا ہے تو اللہ کا خوف تو ہو گئی. اس لیے صحبت صالح کی بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے ہماری شریعت میں، نیک صحبت کی، اس کے اثرات زندگیوں پر بہت مرتب ہوتے ہیں، واضح طور پر مرتب ہوتے ہیں. قرآن نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے، صالح لوگوں کے ساتھ رہو، اہل اللہ کے ساتھ رہو، اہل تقوی کے ساتھ رہو. تو اس لیے جب آیت سامنے آئی تو نوجوان پر اللہ کا خوف ایسا طاری ہوا کہ غشی آئی، بے ہوش ہوئے اور پھر وہیں پر ان کا انتقال بھی ہو گیا. کفن دفن سے لوگ فارغ ہوئے، اور اس کا قصہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے جانے کا بڑا احساس ہوا، کیونکہ صالح نوجوان ہے یہ، اللہ سے غفلت کے ایک موقع آ رہا تھا تو اللہ یاد آ گیا اور یہ بچ گئے، اور اتنا احساس ہوا کہ اپنی جان دے دی. یہاں پر رک کے میں آپ کو ایک قصہ سناؤں. ایک بزرگ تھے اللہ والے، ان کی خانقاہ تھی، مجلس لگتی تھی، لوگ آتے تھے، اور آپ نے دیکھا ہوگا خانقاہوں میں، اہل خانقاہ کے یہاں ذکر وغیرہ کی مجلسیں ہوتی ہیں، پھر کھانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے. تو وہاں پر ان کی مجلس کے اندر ایک کتا آتا تھا، جب لوگ کھاتے تھے حضرت کہتے تھے بھائی اسے بھی ڈالو کچھ ہڈی وڈی بوٹی ووٹی ڈالو اسے بھی. بوٹی کا معنی گوشت کا ٹکڑا. ہمارے بنگلور کے اندر بوٹی اس کو بولتے ہیں جو پیٹ کا سامان ہوتا ہے. تو بولتے تھے اس کو بھی کچھ ڈالو. اور وہ کتا جو تھا اس کا رنگ کالا تھا, حضرت اس کو کہتے کالو. جب کھاتے تھے لوگ کہتے بھائی ہمارے کالو کو بھی ڈالو کچھ. وہ کھاتا تھا اور برابر آتا تھا, وہ مجلس والے دن ہی آتا تھا, بیٹھتا تھا اور کھا کر جاتا تھا. ایک دفعہ ایسا ہوا کئی مجلس تک وہ کتا نہیں آیا. حضرت نے پوچھا بھائی وہ ہمارا کالو آتا تھا کیا ہوا؟ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو مخلوق پر بڑی شفقت ہوتی ہے, انسانوں پر تو ہوتی ہے یہ مخلوق پر. اس لیے اللہ والے اگر کسی کو بھی ڈانٹے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے, ان کی ڈانٹ میں بھی پیار ہوتا ہے, ایک مقصد ہوتا ہے ان کی ڈانٹ میں. تو کبھی وہ ہمارا دوست کالو آتا تھا کہاں گیا؟ لوگوں نے کہا جی حضرت ہم نے دیکھا وہ ایک کتیا کے پیچھے پیچھے پھر رہا تھا, یعنی کسی کی کتیا کے عشق میں گرفتار ہو گیا وہ. حضرت نے کہا اچھا. پھر اس کے بعد میں ایک دن آیا مجلس میں, وہ مجلس کے بعد جب کھانے لگے حضرت نے کہا وہ ڈالو اسے, لیکن حضرت نے کہا ادھر آ. اب وہ اشارہ سمجھتا تھا, کتے جیسے پالتو ہوتے ہیں اشارے سمجھتے ہیں. تو قریب آ گیا, حضرت نے کہا بھائی ہماری مجلس میں آتا ہے اور کتیا کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے, شرم نہیں آتی تجھے؟ اب دیکھو نیک لوگوں کی مجلس کا اثر جس طرح انسانوں پر پڑتا ہے تو جانور بھی اس سے دور نہیں رہتے. یہ جو کتا تھا اس کو اتنی حیا آئی, اتنی حیا آئی کہ ان کی خانقاہ کی جو نالی تھی نا اس میں اپنا منہ دے دیا اس نے اور وہیں پر مر گیا. پھر بعد میں جب پانی رکا اندر سے, لوگوں نے کہا پانی کو رکرا دیکھو تو اس کے اندر وہ لاٹھی وغیرہ ڈنڈا وغیرہ کچھ ڈالا تو خون آ رہا ہے. کہ لے رہے دیکھو کیا دیکھو تو کتا مرا ہوا. کو اتنی حیا آئی, کاش کہ یہ حیا ہمارے اندر بھی آ جائے. اصل حیا یہی ہے کہ انسان جب گناہ کا موقع ہو جائے تو اللہ کو یاد کر لے, اللہ سے شرم کر لے, یہی اصل حیا. استحیو من اللہ حق الحیا. حضور نے فرمایا کہ تم اللہ سے حیا کرو, ایسی جیسے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو حیا کرتے ہیں. فرمایا حیا کا مطلب سمجھتے بھی ہو؟ حیا کا مطلب یہ ہے ان تحفظ الرأس وما حوى, سر اور اس سر کے ارد گرد جو چیزیں ان سب کی حفاظت کرو. سر میں آنکھ ہے, کان ہے, منہ ہے, ان سب کی اللہ کی نافرمانی سے حفاظت کرو. پھر فرمایا ان تحفظ البطن وما حوى, ان تحفظ الصدر وما حوى, سینہ اور سینے کے اندر جو کچھ ہے, دل, غلط خیالات, غلط عزائم, غلط منصوبے یہ مت بناؤ ان کے اندر, اس حفاظت کرو, یہ حیا. پیٹ اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں پیٹ کی بھی حفاظت کرو کہ اس میں ناجائز غلط چیز نہ جائے کوئی. اور پیٹ کے ارد گرد جو چیزیں ہیں اس کے نیچے اس کی بھی حفاظت کرو, یہ ہے اصل حیا. تو تقوی کا پہلا درجہ تو یہ کہ انسان کفر و شرک سے بچے, اور تقوی کا دوسرا درجہ یہ کفر و شرک کے ساتھ ہر گناہ سے بچے, اور تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے ہی بچے, گناہ سے ہی بچے, مکروہات اور مشتبہات سے بھی بچ جائے, شبے والی چیزوں سے ہی بچ جائے. یہ تقوی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے. اور آپ دیکھیں گے ہمارے اسلاف, ہمارے اکابر, ہمارے علماء, بزرگان دین, ان کے ہاں یہی چیز آپ کو خاص طور پر نظر آئے گی, تقوی کا اعلیٰ درجہ, مشتبہات سے ہی بچنے, مکروہات سے ہی بچے. دیوبند کے ایک محتمیم تھے نقشبندی سلسلے کے بزرگ حضرت مولانا منیر صاحب. ایک مرتبہ دارالعلوم کی ایک روئیداد چھپنی تھی مدرسے کی, اور وہ دلی اس کو لے کر جا رہے تھے, اس کے پیسے لے کر جا رہے تھے. اس وقت پیسے جتنے ہوں گے 250 کچھ ایسے کچھ روپے تھے. وہ دلی میں ہی چھاپے خانے تھے جب, تو راستے میں وہ رقم ضائع ہو گئی. آپ گھر تشریف لائے, دیوبند تشریف لائے اور دارالعلوم مالو سکائے فری سفر سے واپس آ گیا کہ رقم ضائع ہو گئی ہے, میں انتظام کرتا ہوں دوسرے کا پھر جاؤں گا. تو ارباب دارالعلوم نے کہا حضرت رقم جو ضائع ہوئی ہے بلا تعدی کے ضائع ہوئی ہے, امانت اگر بلا تعدی کے یعنی بغیر میری کوتاہی کے ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان نہیں دینا پڑتا, ڈنڈ نہیں دینا پڑے گا, یہ شریعت کہتی ہے. میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی ہے حفاظت میں, امانت رکھی ہوئی اب ضائع ہو گئی, زبردستی چور آئے لے کے چلے گئے, یہ امانت رکھی ہوئی تھی آگ لگ گئی. تو ایسی صورت کے اندر یہ اس کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا جس کی امانت ہے. جیسے شریعت کہتی ہے کہ اگر بلا تعدی کی امانت ضائع ہو جائے تو اس کا تاوان دینے کی, اس کا ڈنڈ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ مسئلہ تھا. یہاں تک کہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سرپرست تھے دارالعلوم دیوبند کے, ان سے فتویٰ لیا ارباب دارالعلوم نے, باقاعدہ انہوں نے کہا کہ مولانا منیر صاحب کو کہیں کہ دارالعلوم سے پیسے لے کر پھر چھپوا کر آئیں روئیداد. لیکن حضرت نے نہیں مانا, اپنا گھر فروخت کیا اور وہ پیسے وہاں سے نکالے اور یہ کہا مولانا رشید احمد گنگوہی سے اتنا پوچھ لو کہ اگر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا کہ وہ کیا کرتے. تو جو وہ کرتے وہ میں کر رہا ہوں, میرا دل نہیں مانتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ مشہور ہے. کپڑے کی تجارت کرتے تھے, اپنے شریک کے پاس کچھ تھان بھیجے انہوں نے اور ایک تھان میں عیب تھا, کہا بتا کر فروخت کرنا. ان کو یاد نہیں رہا, وہ فروخت ہو گیا. حضرت نے کہا بھی تلاش کرو کس کو فروخت کیا, وہ ملا ہی نہیں. تو حضرت نے جتنے تھان بکے تھے ایک تھان کی وجہ سے, جتنے تھان بکے تھے ان سب کی قیمت 30,000 درہم تھی, سب کی سب صدقہ کر ڈالی. یہ مشتبہ ایک چیز بھی ہمارے مال کے اندر نہیں رہنی چاہیے. آج ہم خیال کرتے ہیں نہیں کرتے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے حضرت صالح, بڑے عالم تھے, قاضی تھے. قاضی اس وقت کوئی بہت بڑا عالم کو بنایا جاتا تھا, ایسے ویسے کوئی نہیں بناتے تھے. وہ تو علماء کا دور تھا, بڑے بڑے علامہ موجود تھے وہاں پہ. تو ان کے بیٹے قاضی تھے. حضرت کی نگاہوں میں اس وقت کی جو حکومت تھی وہ ظالم تھی, تو ان کی نوکری کو بھی حضرت غلط سمجھتے تھے. حضرت کے بیٹے قاضی کے تنخواہ ملتی تھی حکومت سے, تو ان کے ہاں سے کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے. ایک مرتبہ حضرت امام صاحب کے گھر میں خمیر ختم ہو گیا تھا, روٹی پکانے کے لیے ان کی جو بیگم تھی حضرت کی اہلیہ محترمہ اپنے بیٹے کے ہاں سے خمیر لے کر آ گئی اور آٹے میں ملا کے اس کو گوندھ دیا. حضرت جب کھانے کے لیے تشریف لائے تو بتا دیا کہ صاحب آٹا تو ہمارے گھر کا ہی ہے, خمیر نہیں تھا, آپ کے بیٹے کے یہاں سے خمیر لے کے اس میں شامل کیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, مجھے بھوکا رہنا گوارا ہے لیکن یہ کھانا گوارا نہیں ہے. تو کیا کروں اس آٹے کا, اس روٹی کا؟ کہا یہ آٹا یہ روٹی کسی فقیر کو دے دینا, لیکن بتا کر دینا کہ آٹا احمد ابن حنبل کے گھر کا ہے اور خمیر اس میں صالح کے گھر کا ہے, ان کے بیٹے کے گھر کا. ایک ہفتے تک وہ آٹا روٹی رکھے رہے, سائی لاتے رہے. جب یہ کہتی تھی بیگم آٹا ہمارا خمیر اس کا, تو فقیر بھی اس وقت کے قبول نہیں کرتے تھے. ایسا تقویٰ تھا سائروں میں بھی فقیروں میں بھی. ایک ہفتے تک آٹا لیا نہیں, بلاخر وہ آٹا دریائے دجلہ کے اندر ڈال دیا. حضرت نے اس کے بعد سے دریائے دجلہ کی مچھلی کھانا چھوڑ دیا, کیا پتہ کس مچھلی نے میرا آٹا یہ آٹا کھایا ہو. مطلب یہ کتنا اونچا درجہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جب ہی تو اللہ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے, اللہ کے مقرب تھے بنے وہ. اللہ تعالیٰ نے حضرات کے نقوش قدم پر ہم سب کو بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللہ کامل توبہ, کامل ہدایت, کامل عافیت نصیب فرمائیے. اللہ اپنے نیک اور مخلص بندوں میں شامل فرمائیے. اللہ ہر گناہ سے ہر برائی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہم بڑے کمزور ہیں, جب گناہوں کا تقاضا گناہ سامنے آتے ہیں تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. پاک پروردگار ہماری ہر قدم پر مدد فرمائیے. یا اللہ پیشانی پکڑ کر ہمیں گناہوں سے بچائیے. یا اللہ اپنی مرضیات پر چلنے والا بنائیے. پاک پروردگار اپنے نیک بندوں کی راہ پر ان کے نقوش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. کامل تقوی نصیب فرمائیے, کامل تقوی نصیب فرمائیے. ہمیں بھی عطا فرمائیے, ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائیے, ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائیے. اللہ ہر قسم کے گناہوں سے, برائیوں سے, سغائر سے, مشتبہات سے, مکروہات سے ہم سب کی, ہمارے بچوں کی, پوری امت کی, سب کی حفاظت فرمائیے. موت تک عافیت کے ساتھ تقوی والی زندگی نصیب فرمائیے. خاتمہ بالخیر, حسن خاتمہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.